السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ رات دن صبح و شام اللہ تعالی کی عنایتوں اور مہربانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی کی کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخش رکھی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور بارہا وہ مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیا کرتے ہیں. اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہربانیوں کے معاملات ہیں تو ہمیں بھی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. رب ذوالجلال کی کرم نوازی پر قربان جاؤں کہ جنہوں نے ہمیں نوازنے کے لیے ایک موسم کے بعد دوسرا موسم رکھا ہے، یہ کے بعد دیگرے ان نوازشات کے موسموں سے لطف اندوز ہو کر اپنے لیے آخرت بنا لو، میری رضا مندی حاصل کر لو، اور جو چیزیں میں نے تم پر لاگو کی ہیں ان کو عملی جامہ پہنا کر میری رضا حاصل کر لو. ہم اور آپ ان قریب اس مہینے کے اندر داخل ہوا چاہتے ہیں کہ جس کو ذوالحج کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے میں عظیم الشان عبادات انجام دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بھی بڑی فضیلت بخشی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. اگر تو دیکھا جائے زمانے کے نقشے کو تو رمضان المبارک کے ساتھ ہی جو موسم بہار شروع ہوتا ہے عبادات کو انجام دینے کا، لوٹنے سمیٹنے کا، تو وہ سلسلہ ایک تسلسل کی شکل میں دکھائی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا، اس میں اہم ترین عبادت، ایک اہم فریضہ روزے کا وہ ہم پر لاگو کیا. اس رمضان المبارک کے فوراً بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائی عید کی، اور اسی کے ساتھ آغاز ہو جاتا ہے اشہر حج کا، شوال کی یکم تاریخ سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ شوال کی یکم تاریخ کے بعد سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے. شوال، ذیقعد، ذی‌الحج، الحج اشہر معلومات، یہ وہ تین مہینے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حج کے وہ مقدس مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں اگر کوئی بندہ دور دراز سے ہمارے گھر کی زیارت کے لیے چل پڑے اور وہ شوال کی پہلی تاریخ کے بعد سے اگر وہ حج کا احرام باندھے تو وہ احرام اس کا حج کا احرام کہلائے گا. اور وہ تسلسل چلتے چلتے ذی‌الحج کا جب آغاز ہوتا ہے ان دنوں کے اندر بھی اللہ پاک نے پھر خصوصیت سے وہ فضیلت رکھی کہ جب ذی‌الحج کا مہینہ شروع ہو تو اس کے شروع کے دن 10 دن اور 10 راتیں اتنی مبارک رکھی کہ قرآن کریم میں سورۃ الفجر کے آغاز میں اللہ پاک نے جو قسم اٹھائی والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ وہ عظیم الشان قسم ہے جس کے بارے میں حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی. ان 10 راتوں کے بارے میں حضرات علماء مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی‌الحج کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں کہ جو اللہ پاک نے اتنی عظمت والی رکھی ہیں کہ جن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رمضان یہ ذی‌الحج کے شروع کے 10 تاریخوں میں سے کسی رات کو عبادت کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے اتنا عظیم الشان اجر رکھتا ہے کہ گویا کسی نے شب قدر میں عبادت انجام دے دی. تو یہ ان راتوں کی عظمت شان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ رب ذوالجلال ان راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں. کائنات کی کسی بھی چیز پر رب ذوالجلال کا قسم اٹھانا اس چیز کی عظمت شان کو اجاگر کرتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس مبارک شہر مکہ مکرمہ کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو رب ذوالجلال جب کسی چیز پر قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کا تذکرہ قسم کے اندر کرنا اس چیز کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. تو یہاں پر ان 10 راتوں کو قسم اٹھا کر اللہ پاک آگے مضمون بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی عظمت والی راتیں. تو تسلسل چلتے چلتے ان 10 دنوں میں آپ پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ عظیم الشان عبادت جس کو فریضہ حج کہا جاتا ہے وہ انجام دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر اللہ پاک نے عید کی خوشی رکھی اور اس کے اندر عظیم الشان عبادت قربانی رکھی اس کو انجام دیا جاتا ہے. اس کو اگر ایک ظاہری نقشے میں دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایک درس دیا ہے، ایک سبق سکھایا ہے کہ بندوں تمہاری کامیابی اس بات میں ہے کہ جو ہم کہیں وہ مان لو، ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لو بلا چون چرا. تو رمضان المبارک میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض کر کے بندوں کو فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، اپنے جائز حقوق کی ادائیگی چھوڑ دو. بندہ ہے کہ حکم کی تعمیل میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کی تعمیل میں بھوک پیاس اور جائز تقاضوں کو ترک کرنے کی شدت برداشت کرتا ہے. پھر جب یہ موسم ختم ہوا، اشہر حج کا آغاز ہوا، تو اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار پر بلانے کی سعادت بخش رہے ہوں ان کو حکم دیا کہ بندو تم نکل کھڑے ہو، ہمارے گھر کی طرف چل پڑو، اپنا وطن چھوڑو، اپنا گھر چھوڑو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑو، وہ سب کو چھوڑ کر ترک وطن کر کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. اور
آگے پہنچ کر وہ حدود آ جاتی ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ حکم بنا دیا، یہ قانون بنا دیا کہ اس حدود کو پار کرتے وقت اپنے سلے سلائے لباس کو، اپنے قیمتی پوشاک کو، اپنے حال حلیے کو تمہیں بدلنا پڑے گا۔ ایک سادہ لباس میں پہننا ہوگا کہ جس میں سلائی نہ ہو، خوشبو نہ ہو، اور وہ عام دستور سے ہٹ کر ایک تہبند اور ایک چادر ہو۔ اس مرحلے پر تم اپنے لباس کو بھی چھوڑ دو تو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے لباس پوشاک کو چھوڑ کر سادہ لباس اپنا لیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ جب تم اس سادہ لباس کو پہنو جس کو احرام کہا جاتا ہے، اب نہ تم خوشبو لگاؤ، نہ تم بال کٹواؤ، نہ تم خوشبودار صابن استعمال کرو، نہ شیمپو استعمال کرو، نہ ہی تم اپنے سر کو ڈھکو، نہ ہی تم اپنے پاؤں کی ہڈی کو ڈھکو، اور نہ ہی تم ازدواجی تعلقات قائم کرو، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو۔ بندہ ہے کہ دیوانہ وار اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہی انسان جو نظافت اور نفاست کا پتلا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کو نکلا ہے تو اپنا لباس بھی بدل دیا، حال ہوئی بھی بدل دیا، اور بڑا گندا بال میلے کچیلے حال والا بن کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اب تو جدید دور آ گیا، ہوائی جہاز کے سفر ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو مشقت بھرے سفر ہوتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے لوگ اپنے گھر سے اللہ کے گھر پہنچنے کے اندر، بہت سے بزرگ راستے ہی میں زندگی کی بازی ہار جایا کرتے تھے، نشے و فراز آتے، موسموں کے ٹکراؤ آتے، دھول مٹی اور طوفان آندھیاں موسم کی موافقت زیر موافقت، اور صحرائی ریگستانی سفر، پہاڑی سفر، دریائی سفر، ان کٹھن مراحل کو طے کر کے اللہ کے وہ عاشق زار بندے پھر بھی وہاں پہنچا کرتے تھے، تو بہت سے تو راستے ہی میں جان دے دیا کرتے تھے، اور بہت سے وہاں پہنچا کرتے تھے تو ان کی حالت ایسی ہوتی کہ جو صحت مند اونٹنی کو لے کر اپنے گھر سے روانہ ہوتے، وہاں پہنچتے پہنچتے ان کی اونٹنی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس منظر کو کھینچا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرما دی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کر دیجئے میرے بندوں میں کہ آؤ میرے گھر کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، رب ذوالجلال، جنگل بیابان ہے، دور تک سناٹا ہے، آدم نہ آدم ذات، کس کے سامنے اعلان کروں؟ فرمایا کہ اے ابراہیم، جبل ابو قبیس جو بالکل بیت اللہ کے سامنے پہاڑ ہے، اس پر چڑھ کر اعلان کر دیجئے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، بندوں اندر پہنچانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بندگان خدا کو پیغام پہنچا دے کہ رب ذوالجلال نے اپنا گھر تیار کرایا ہے، اے بندو اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا کہ لوگ دور دراز سے سفر طے کر کے آئیں گے، لاغر دبلی پتلی ہڈیوں کے ڈھانچہ اونٹنیوں پر سوار ہو کے، چپے چپے سے فرزندان توحید اللہ کے اس گھر کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ اس روز سے آج تک کبھی بھی انقطاع نہیں آیا کہ حج بیت اللہ کے لیے کوئی حاجی وہاں نہ پہنچا ہو، عرب ہو یا عجم، ہر طرف سے اللہ پاک کھینچ کر اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حکم کی تعمیل میں جب اعلان فرما دیا، اللہ پاک نے عالم ارواح تک وہ آواز پر اور پکار پہنچا دی، جس کسی نے اس لبیک، اس پکار پر لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا اللہ پاک زندگی میں اتنی ہی مرتبہ اس کو حاضری کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ کہا ایک مرتبہ حاضری، جس نے سو دفعہ کہا تو سو دفعہ حاضری۔ صحابہ اکرام سے لے کر امت کے زمانے تک ہر زمانے میں ایسے عشاق کی جماعت موجود رہی ہے کہ جنہوں نے چالیس چالیس پچاس پچاس حج کیے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی اسی پکار کا جواب تھا جو حضرت ابراہیم نے پکارا اور اللہ پاک نے عالم ارواح تک پہنچایا، جس کسی نے اس کے اوپر لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ پاک اتنی ہی مرتبہ اس کو حاضری نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو غرض، بندے کو حکم ہوا کھانا پینا چھوڑو، چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑو، چھوڑ دیا، لباس پوشاک چھوڑو، چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ جا پہنچا، وہاں جا کے قیام کر رہا ہے، تاریخ آتی ہے 8 ذی الحج کی، حکم ہو جاتا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر بیابان میں نکل جاؤ، مینا کی وادی میں چلے جاؤ جو جنگل بیابان ہے. اب شہر چھوڑنے کا، شہری زندگی چھوڑنے کا حکم مل رہا ہے. بندہ ہے کہ سر تسلیم خم کیے ہوئے سیدھا اللہ کے حکم کی تعمیر میں مینا کے میدان پہنچ جاتا ہے. حالانکہ حرم محترم کعبہ مشرفہ وہ مقدر خطہ ہے جہاں ایک عبادت 1 لاکھ کا درجہ رکھتی ہے، جہاں حاجی ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے. لیکن جب حکم آ گیا کہ بندے اب تو 1 لاکھ کے چکر کو چھوڑ کر ہمارے حکم کی تعمیر میں بیابان میں چلے جاؤ، تو بندہ ہے کہ سر تسلیم خم کیے ہوئے سیدھا 8 ذی الحج کو مینا کا سفر طے کرتا ہے، مینا کے میدان میں جا پہنچتا ہے. حکم ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں ادا کرو. تو بندہ وہاں یہ عبادات اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے. اور پھر جب 9 ذی الحج آ جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آؤ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاؤ. یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ اللہ پاک زوال آفتاب کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آنے والے تمام کے تمام حجاج بیت اللہ الحرام کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میں نے بندوں کو دیکھو کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں، ان کا حال ہوئی بگڑا ہوا ہے، حال سے بے حال ہیں، بڑا گندا بال ہے، میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں اور میل کچیل کے اندر اٹے ہوئے ہیں، لیکن میرے حکم کی تعمیل میں کہاں کہاں سے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، آج کے دن اگر یہ اتنے گناہوں کے انبار لے کر آئے جو سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو، زمین آسمان کو خلق اوپر کرنے والے بھی کیوں نہ ہو، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ آج کے دن میں نے ان سب کو بخش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ، جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس کے اندر وہ تمام شرائط ملحوظ رکھی جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، یعنی نہ تو اس نے بےہودہ بات کی، نہ کسی سے لڑا جھگڑا، نہ کسی کو گالم گلوچ کیا، نہ ہی کوئی آداب کے خلاف ورزی کی، کامل مکمل حقوق کو ادا کرتے ہوئے حج کیے، فرائض انجام دیے. فرمایا کہ رجع کا یوم ولدت امہ، حج کر کے وہ ایسے پاک کو صاف لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، بالکل معصوم اور پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے پھر اس حج کی اہم ترین عبادت کی ادائیگی کے فوراً بعد مومن مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم دیا کہ 10 ذی الحج جب آ جائے آج تمہاری خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس دن تم جشن مناؤ. اور جشن منانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہماری بارگاہ میں نماز باجماعت ادا کرو، نماز عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد ہماری بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرو. یہ قربانی جس کے پیچھے ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم تاریخ قربانی پنہا ہے، اس باپ اور بیٹے کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دو، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا ایسا نذرانہ پیش کیا کہ تاریخ کے اندر ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی. تو غرض یہ کہ یہ پورا ایک تسلسل کا نقشہ ہے جو رمضان سے جس کا شروع آغاز ہوتا ہے، چلتے چلتے اس ماہ مبارک کے اندر ذی الحج کے مہینے میں داخلہ ہو جاتا ہے. اور وہ حضرات جو چل کر بیت اللہ پہنچتے ہیں، جن کو حکم یہ ہے کہ نہ تو بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں، اللہ پاک نے انہی بندوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حکم ان لوگوں کو بھی دلوا دیا. سنن ابن ماجہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نہ تو وہ ناخن تراشے نہ ہی اپنے جسم کے بال کاٹے جب تک کہ وہ اپنی قربانی سے فارغ نہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ وہ عشاق جن کو اللہ پاک نے اتنا سرمایہ دیا، اتنی استطاعت اور توفیق دی کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر پر حاضر ہو چکے ہیں، جن کو حکم یہ ہے کہ تم اپنا حال ہوئیا اپنا بھیس ایسا بنانا جو ہمیں پسند ہو، دیوانگی والا ہوئیا اپنانا، ان دیوانے بندوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حکم ان بندوں کو بھی دیا گیا کہ جن کے ذمے قربانی کرنا واجب رکھا. فرمایا کہ تاکہ تمہارے لیے مشابہت کا معاملہ ہو جائے کہ کل جب عرفات کے میدان میں سارے کے سارے یہ حشاش جمع ہو, رب ذوالجلال کا ابر رحمت برس رہا ہو تو وہ رحمت کے بادل ان مشابہت اختیار کرنے والوں پر بھی برس پڑے گا جنہوں نے حال ہوئی اور نقطالو شباہت انہیں عاشق بندوں کے ساتھ اپنایا ہے. تو مسنون عمل یہ قرار دیا گیا کہ جو شخص قربانی رشتے پر واجب ہے اس کے لیے حکم یہ دیا کہ وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن کاٹے نہ ہی اپنے بال کاٹے, جب قربانی کر لے اس کے بعد اپنا حال حلیہ بھی صفا ستھرا کر لے. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حکم کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم نقالوں کے اوپر بھی ان اپنے دیوانوں کے ساتھ جو معاملہ فرما رہے ہیں رحم و کرم کا, بخشش اور مغفرت کا, وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرما دے. تو سب سے پہلی چیز ذی الحج کے مہینے کے شروع ہونے کے ساتھ مسنون عمل ہے کہ قربانی کرنے والے حضرات ناخن کاٹنا چھوڑ دیں, بالوں کو کٹوانا چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ 10 دن بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں. فرمایا کہ پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ہر دن کوئی سے بھی دن اگر انسان ایک روزہ رکھے اس ایک روزے کے اندر اللہ پاک نے اتنا اجر و ثواب رکھا جتنا ایک سال کے روزوں کے اندر ثواب حاصل ہوتا ہے. اور اس رات کے اندر جو شروع کی 10 راتیں ہیں, فرمایا کہ ہر رات کے اندر عبادت کرنا اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے جتنا کہ شب قدر میں اجر و ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عبادات کے اعمال ان دنوں کے اندر محبوب ہوتے ہیں. اور پھر ان دنوں کے اندر خاص کر 9 تاریخ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے, ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس 9 تاریخ کے روزے کو ایک سال پہلے اور ایک سال بعد والے کے گناہوں کے کفارہ بنا دیں گے. ایک دن کا روزہ رکھ کر اپنے سابقہ زندگی کے پچھلے سال, آئندہ آنے والی زندگی کے اگلے سال جو گناہ ہونے والے ہیں ان کا کفارہ اس روزے کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا ہے. لیکن وہ گناہ جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں, چونکہ ضابطہ ہی ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, تو سابقہ زندگی میں جو صغائر ہو چکے آئندہ زندگی میں جو صغائر کے خطرات ہیں, فرمایا کہ 9 تاریخ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی 9 تاریخ کے اندر اللہ پاک نے ایک اور عبادت رکھی جس کو تکبیرات تشریق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ 9 تاریخ ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آواز بلند بلند ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نعرہ لگائے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کہ ہر نماز کے بعد 5 دن تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی علی الاعلان بیان کی جائے, مسجدیں اللہ کی کبریائی کی صداؤں سے گونجنے لگیں. اور اس کے ساتھ جب 10 ذی الحج آتا ہے اس دن اللہ پاک نے عید کا دن رکھا, رمضان کی عبادت روزوں کی عبادت کے فوراً بعد بھی اللہ پاک نے عید الفطر عطا فرمائی, اور 9 تاریخ کو جب حجاج حج کی اہم ترین عبادت وقوف عرفہ ادا کر لیتے ہیں جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے, اس کی ادائیگی کے فوراً بعد بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن رکھا جس کو عید الاضحیٰ قرار دیا. اس عید الاضحیٰ کے لیے 3 دن متعین کیے, 10 11 12, ان 3 دنوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا کہ جو بھی تم میں سے مالدار ہو صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرے, جس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر آئندہ جمعہ کو عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ چیزیں جس میں اللہ پاک فرمانے کہ جب میرا حکم آ جائے کھانا پینا چھوڑ دو، میرا حکم آ جائے گھر بار چھوڑ دو، میرا حکم آ جائے سلے ہوئے لباس پوشاک چھوڑ دو، اپنا حال ہولیا جو تمہاری عام زندگی میں تھا اس کو چھوڑ دو، اور جب میرا حکم آئے مکہ مکرمہ چھوڑ دو، حرم کی نمازیں چھوڑ دو، منیٰ میں نکل کھڑے ہو، جب جس چیز کا حکم آئے اس چیز کو کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ جب عید کا دن آئے تو میری راہ میں میرے لیے نذرانے پیش کرو، قربانی پیش کرو، اب اس بات کو چھوڑ دو کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ مال ضائع ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جانور بے درخت ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ سارے وہ وسوسے ہیں جو شیطان تمہارے دل میں ڈالے گا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب کے ذریعے حکم ملا کہ بیٹے کو قربان کرو، نہیں پوچھا کہ رب عز الجلال بیٹا جو بڑھاپے کی چاہتوں کے بعد ملا اس کو ذبح کرو تو کیوں، وہاں تو بیٹے کی قربانی کے لیے کیوں کا سوال نہ آیا، یہاں ہم یہ سوچیں کہ ہم 8, 10, 12, 15, 20 ہزار کا جانور اگر قربان کر رہے تو کیوں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی۔ ہمارے سامنے تو رب عز الجلال کا حکم ہے، انشاءاللہ تفصیل اگلے میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پوری سنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، ساری زندگی آپ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے دو دنبے قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی شفقت پر قربان جاؤ اپنی امت کی طرف سے، اور جاتے جاتے وصیت فرما گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ علی میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ جب تک تمہیں زندہ رکھے جب کبھی تم قربانی کرو تو ایک دنبہ میری طرف سے بھی ضرور قربان کیا کرنا۔ حضرت علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے درس دے دیا، بظاہر تو حضرت علی کو وصیت فرمائی لیکن اپنی امت کے مالداروں کو درس دے دیا کہ اگر تمہاری گنجائش ہو محبت کا حق نبھانے کے لیے میری طرف سے بھی قربانی پیش کر دیا کرنا۔ ہمارے علماء کا یہ دستور رہا، بزرگان دین کا یہ دستور رہا، جس کسی کے پاس گنجائش ہوتی فرماتے ہیں کہ ہم بھی دو قربانیاں پیش کرتے ہیں، اعلیٰ والی قربانی حضور کی طرف سے، ادنا والی اپنی طرف سے، اعلیٰ قربانی کو پہلے قربان کرتے ہیں بعد میں اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس کسی کو رب ذوالجلال نے مال دیا ہو تو بچو چنا کیے بغیر اس کے حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر کے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، اگر وہ ہم سے ہمارے بیٹے کی قربانی مانگتا تو ہم اس پر بھی اپنا سر جھکانے والے ہوتے، اس نے تو ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے، حلال اور پاکیزہ بابرکت جانوروں کی، آنکھ بند کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی جانور راہ خدا میں قربان کیے جائے، اس کے ثمرات اللہ پاک نے بے شمار رکھے ہیں۔ زندگی بخیر اگلے مضامین میں فضائل بھی آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں سر تسلیم خم کرنے والا بندہ مومن بنا لے، ایمان ہمارے پختہ ہو جائے، یقین ہمارے سچے ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہمیں کامل درجے کی مل جائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئیں۔ بہت سارے حضرات بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، عروس اور حمیدہ بیگم، زاہد لودھی صاحب، شکیل صدیقی، ذوالفقار عالم، حاجی شارف کی ہمشیرہ صاحبہ اور ان کے بھائی سلطان صاحب اور خالد صاحب، ایک صاحب انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعائیں صحت کی درخواست کی ہے، حسن احمد کی والدہ صاحبہ، شکیل احمد عثمانی صاحب، شجیہ شکیل، اور اسی طرح اسماء معین، پروین شکیل، ذوالفقار، نفیس شاہ صاحب کا دل کا آپریشن ہے، انم شاکر کے پتے کا آپریشن ہے، عامر صاحب کے والدہ کے لیے، ان تمام حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں کی۔ اللہ پاک ان تمام بیماروں کو بھی اور ہم میں سے بھی جو بیمار ہیں یا ہمارے متعلقین یا امت مسلمہ کے جو بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جناب عبد الرب حلال روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائے۔ فصیح صاحب یہ کافی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے کرم فرمائیں ہمارے محسنین میں سے ہیں، اور ہمارے بہت ہی زیادہ اچھے برتاؤ کرنے والے جناب امین صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی دعائیں خیر کی درخواست ہے، اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کو سلامت رکھے، اور ان کے کارہائے خیر کے جو جذبات ہیں اللہ پاک ان میں مزید ترقی عطا فرمائے، جو صدقات جاریہ وہ کرتے رہتے ہیں اللہ پاک اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے، جناب یعقوب بھائی کے ماموں انوار الحق صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، بہت ہی کمزور
کمزور ہیں، قصوروار ہیں، خطاکار ہیں. الہ العالمین آپ نے ہمیں نوازنے کے لیے کتنے مواقع رکھے ہیں، اے الہ العالمین ہمیں ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اعمال صالحہ ہمارے لیے آسان فرمائیے، اعمال سیئہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے شروع کے دنوں میں آپ نے بہت برکتیں رکھی، بہت فضائل رکھے، ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. شب و روز اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے بچائیے. اے الہ العالمین یہ عبادات جو آپ نے قربانی کی شکل میں رکھی، اس کی ادائیگی بھی ہمارے لیے آسان فرمائیے، اخلاص کے جذبے عطا فرمائیے، بڑھ چڑھ کے بھرپور طریقے سے اس قربانی کے نذرانے کو پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین امت کی حالت ازار پر رحم و کرم فرمائیے، ہدایت عطا فرمائیے، گمراہیوں سے بچائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں دے دیجیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، ہمارے شہر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیے، پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما دیجیے. ہم سب کو بھائی بھائی بن کے پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.